هيك ما قصد ملك الصلاة كان صلوات بہت بڑی عبادت ہے ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھنا خوشنودی امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین الشريف المستصرخين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الصلاة والسلام على الحسين المظلوم المذبوح المقتول في أرض كربلاء الذي قيل في شأنه الحسين مني وأنا من الحسين سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء تعجيل الزهور إمام زمانة كريه صلى الله عليه ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد من الله على المؤمنين إذ قد بعث فيهم رسولا منهم إذ قد بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات اپنی گفتگو کے آغاز میں زمانے کے امام کی بارگاہ میں ماہ محرم کے چاند کے طلوع ہو جانے کے بعد ایام عزا کے آغاز میں تسلیت عرض کرتا ہوں ان کی خدمت میں یہ کہتا ہوں عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصاب جدکم یا ابن رسول اللہ اور آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں ہیں کہ جو اس عزا میں صف ماتم میں شریک ہونے کے لیے مظلوم کی اس مقام پر تشریف لائے ہیں. عجیب محبت ہے, عجیب عشق ہے حسین سے شیعہ کو, اور دن کو یہ میں عرض کیا ہے کہ ہر شیعہ مظلوم سے کچھ اس طرح محبت کرتا ہے, اس طرف سے چاند نظر آتا ہے, گھروں کی کیفیت بدل جاتی ہے, لوگ سیاپوش ہو جاتے ہیں, اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں بچوں آج کے بعد کم ہنسا کریں, خوشی نہ کریں, ہماری مصیبت کے ایام شروع ہو گئے. لیکن کیا یہ ہم فقط کرتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا ہی دستور ہے؟ نہیں عزیزان گرامی, جب ہم اہل بیت اطہار کی روایات کو پڑھتے ہیں تو چھویں امام سے متعلق ملتا ہے, جو ہی محرم کا چاند نظر آتا تھا میرے مولا غمگین ہو جاتے تھے, اور پورے 10 دنوں تک حضرت کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں دیکھتا تھا, اور پھر کبھی مختلف ذاکروں کو بلا کر, مداحوں کو بلا کر, مرثیہ پڑھنے والوں کو بلا کر حضرت مرثیہ پڑھاتے تھے, خود بیٹھ کر سنتے تھے. 8ویں امام کی زندگی کا یہ دستور رہا کہ امام ذاکرین کو بلا کر اپنے اہل بیت کو ساتھ بٹھا کر مجلس منعقد کرتے تھے. بس معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار نے ہمیں عزاداری سکھائی ہے. عزاداری کیسے کرنی چاہیے اس کو بھی اہل بیت ہی نے ہمیں بتایا ہے, ہم نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی ہے. ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ تصور کرتے ہوں کہ عزاداری وہ ہے کہ جیسے بھی ہم چاہیں ہم کرتے رہیں وہ عزاداری بن جائے گی, لیکن ہم کوئی بھی عمل اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں. لہذا اپنی گزشتہ ایک گھر میں گفتگو میں یہ عرض کیا ہے کہ جب ہم عزاداری کا نام تولا اور تبرع رکھتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک اس میں ولا پائی جاتی ہے, ایک اس میں براعت پائی جاتی ہے. صلوات پڑھنے والا ایک طرف ولایت کا اظہار ہے, ایک براعت کا اظہار ہے, اور قرآن کی یہ آیہ کریمہ جو ارشاد فرما رہی ہے کہ وہ جو کفر اختیار کرتا ہے طاغوت سے, من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, دو عظیم اصولوں کو اس آیہ کریمہ نے بیان کیا ہے, جو طاغوت سے انکار کرتا ہے اور اللہ پہ ایمان لاتا ہے, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, وہ مضبوط ترین رستی کو اس نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا ہے. یہ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کہتے ہیں من یکفر بالطاغوت, جس نے طاغوت سے انکار کیا, طاغوت عربی میں طغیان کے معنی میں ہے. یہ کبھی آپ پانی کو کسی دیگچے میں رکھیں, جب وہ ابل کر اس دیگچے سے باہر بہنے لگے تو اس کو کہتے ہیں اس میں طغیان ہو گیا ہے. یہ ہے اس کا لغوی معنی, اور ہمیشہ لغوی معنی اصطلاحی معنی کے بہت زیادہ قریب ہوا کرتا ہے. لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں ایک مناسبت پائی جاتی ہے. ہر لغت دان یہ کہتا ہے کہ لغوی معنی اصطلاح ایمان کے قریب ہوتا ہے یا وہی بنیاد بنتا ہے کہ اصطلاح غلطی ہے. قرآن نے بھی جب یہ کہا ہے جو طاغوت سے کفر اختیار کرتا ہے، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، یعنی ہر وہ کہ جو اپنی حد سے نکل جائے وہ طاغوت ہے، جو اپنی حدود سے تجاوز کر جائے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو. اگر وہ کافر ہے تو کافر اگر اپنی حدود سے نکل جائے تو طاغوت بن جائے گا، مسلمان بھی اپنی حد سے خارج ہو جائے تو طاغوت بن جائے گا، عالم بھی اگر اپنی حدود سے خارج ہو جائے تو طاغوت بن جائے گا. ہر ایک میں طاغوت بننے کی صلاحیت موجود ہے، کوئی کسی مقام پر بھی طاغوت ہو سکتا ہے. لہذا کہا ہے میں یکفر بالطاغوت، جو نفرت کا اظہار کرے طاغوت سے، یعنی پہلے بتوں کو توڑے پھر اس کے بعد ایمان لائے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بتوں کی بھی پوجا کرتا ہوں ایمان بھی رکھتا ہوں. ولایت اور براعت دونوں کا ہونا ضروری ہے، جذب اور دفع کا ہونا دونوں کا ضروری ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں نے دل کو بھی عرض کیا ہے، بعض لوگوں کے لیے ممکن ہے یہ نئی چیز نہ ہو، البتہ میں اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ آنے والا ہوں، لیکن یہ مطالب چونکہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور آغاز ماہ محرم ہے، ہمیں حد عقل اپنے اس کام کے مقصد کا پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ عرض کیا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہونا چاہیے، سب کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تاکہ ہمیں کہا جائے سب اچھا ہے، بہت اچھے لوگ آدمی ہیں یہ، بڑا اخلاق ہے ان کا. کہتے ہیں کیا اخلاق ہے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. نہیں اس جانے گرام، یہ مکتب تشیع نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ دوستی. ہر ایک کے ساتھ دوستی والا کون ہو سکتا ہے کہ جو کبھی بت کے سامنے بھی آ کر کھڑا ہو جائے، کبھی امیر المومنین کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے. دونوں سے دوستی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا بتوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور امیر المومنین سے تو بہرحال عقیدت ہے، ان سے کہ آپ سے بھی عقیدت ہے، ان کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہوئے وہاں میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی ہے. لیکن مجلس میں آنے والا، عزاداری منانے والا ایک فلسفہ رکھتا ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ میں طاغوت کی نفی کروں گا اور پھر ایمان لاؤں گا، پہلے میں اپنے دل کو بتوں سے پاک کروں گا پھر اس کے بعد ایمان لاؤں گا. اس لیے کہ اس نے سید الشہداء کی تحریک میں قدم رکھا ہے، مکتب حسینی میں قدم رکھا ہے، وہ جس نے پہلے انکار کیا پھر قربانی دیے. لیکن آپ لوگ حج پہ جاتے ہیں، کتنے لوگ حج پہ تشریف لے گئے ہیں، انہیں پتا ہے کہ پہلے حکم دیا گیا سنگریزے جمع کرو، پتھر جمع کرنے کے بعد شیطان کے قریب جاؤ، جا کر شیطان کو پتھر مارو، پھر اس کے بعد قربانی دو. قربانی کو دوسرے مرحلے میں رکھا ہے، اس وقت تک قربانی قبول نہیں ہوتی جب تک شیطان سے برات کا اظہار نہ کر لیا جائے. سید الشہداء نے بھی ابتدائے خروج میں مدینہ سے نکلتے ہوئے کیا کہا ہے، علی الاسلام السلام اذ قد بولیت مثل ہؤلاء، میں ایسے اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا ہوں کہ جو یزید اور یزیدیت کے تحت ہو، ایسا اسلام کہ جو طاغوت کے سائے میں پروان چڑھنے والا ہو، ایسے اسلام کو قبول نہیں کرتا ہوں، میں ایسے اسلام سے بھی دوری اختیار کرتا ہوں. تو اسلام کیا ہے؟ اسلام تسلیم کا نام ہے، اور تسلیم اس وقت آتی ہے کہ جب بت ٹوٹ چکے ہوں، شیطان کو پتھر مار چکے ہوں، پھر تسلیم آتی ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی یہ کیا، بھائی جا کر وہاں پر کوئی اتنا مشقت آور کام اور مشکل سے جا کر پتھر ماریں. نہیں، پتھر مارنا مقصود نہیں ہے بلکہ اظہار نفرت مقصود ہے، دلوں کے بتوں کو توڑنا مقصود ہے، دل کے شیطان کو تباہ کرنا مقصود ہے۔ یعنی جب مار رہا ہو تو یہ ارادہ کرے میں اس باطنی شیطان کو مار رہا ہوں اور اس ظاہری شیطان کو مار رہا ہوں، پھر اس کے بعد جائے سنت ابراہیمی پہ عمل کرے، قربانی دے۔ مظلوم کربلا بھی اپنی تحریک کے آغاز میں پہلے برات کا اظہار کرتے ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، لا یبائع مثلی مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اب جب بیعت نہیں کر سکتا ہے یعنی انکار کر دیا، میں یکفر بالطاغوت، طاغوت کو کفر اختیار کیا، انکار کیا، ویؤمن باللہ، اب اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہونے کا موقع ہے۔ تسلیم ہونے کے لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربی راضیۃ مرضیہ۔ تسلیم کب ہوتا ہے انسان؟ جب اس نے کفر سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے، ہر قسم کے کفر کو دھو دیا ہے، ہر قسم کے نفاق کو دھو دیا ہے، اب دل خالصتاً للہ ہے، پھر ایمان ہے، اس کو تسلیم کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ عرض کیا ہے کہ زیارت عاشورہ میں چار مراحل اسی تولا اور تبرہ کے بیان کیے گئے، اور آخری مرحلہ جو عظیم ترین مرحلہ ہے وہ بیان کیا، سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، جہاں ہاں آپ تسلیم ہیں ہم بھی تسلیم ہیں، جہاں جہاں آپ جنگ کی حالت میں ہیں ہم بھی جنگ کی حالت میں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جنگ کر رہا ہو ہم اس کے ساتھ دوست ہو جائیں۔ دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں عزیزان گرامی، ایک وہ جو بتوں سے بھی دوست رکھتا ہے اور ادھر بھی محبت کرتا ہے، دوسرا وہ جو اس طرف محبت کرتا ہے لیکن بتوں سے بھی نفرت نہیں ہے، دوستی نہیں ہے لیکن نفرت بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں حقیقت میں افراط تفریط ہے، دونوں اس اعتدال کے راستے سے دور ہیں۔ عزادار وہ ہے کہ جو انکار بھی کرے، اقرار بھی کرے، تسلیم ہو جائے بارگاہ آئمہ میں، اور عزاداری کے ایک مقصد سے یہ لے کر نکلے کہ دنیا کے ہر طاغوت کے مقابلے میں میں قیام کروں گا، چاہے وہ طاغوت 1400 سال پہلے کا طاغوت ہو، چاہے وہ آج کا طاغوت ہو، دنیا کے ہر طاغوت کے مقابلے میں۔ اور کچھ اس طریقے سے اپنے آپ کو طاغوت کے مقابلے میں کھڑا کرے جیسے حسین کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہا سلم لمن سالمکم، جیسے آپ تسلیم ہوتے ہیں ویسے میں بھی تسلیم ہو جاؤں گا، وحرب لمن حاربکم، جیسے آپ جنگ کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، انسان کی جنگ دو طرح کی ہے۔ میری گفتگو کا موضوع کیا ہے، کہاں کھڑا ہے؟ چار آدمی جا کر جنگ میں شریک ہو جائے گا؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے پہلے اسے سوچنا پڑے گا۔ ایک مجروح معلول آدمی، اپاہج آدمی کبھی بھی جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، کمزور آدمی جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، اس لیے اس میں ہمت ہی نہیں ہے، چلنے کی ہمت نہیں ہے، اب وہ وہاں پر جنگ میں جا کر کیا شرک ہوگا۔ لہذا پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پہچان کرے، اپنے آپ کو جان لے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے۔ دوسری اصل کہ وہ جنگ کی نوعیت کو سمجھتا ہو، کیسی جنگ ہے، اس میں اسلحہ کون سا استعمال ہوتا ہے، اسٹریٹجی کون سی ہے، پالیسیاں کیا ہیں، اور تیسرا دشمن سے آگاہ ہو، کیسے دشمن کا سامنا کرنے جا رہا ہے، کتنا مضبوط دشمن ہے اور کیسا دشمن ہے، اس کی خاصیت سے واقف ہوں. اور اگر یہ سب چیزیں جان لے تو کیا پھر بھی اپنی کامیابی پہ گمانڈ کرنا چاہیے؟ پھر بھی اسے یقین ہے کہ وہ جا کر کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں عزیزان کرامی، پھر بھی اسے یہ کہا گیا کہ تم پروردگار سے مدد طلب کرو. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہاں، جنگ سے پہلے نصرت پروردگار طلب کی جاتی ہے، اس ذات سے رابطہ برقرار کیا جاتا ہے. پھر بھی انسان اپنی قوت پہ، اپنے زور بازو پہ جنگ کو نہیں جیت سکتا ہے. لہذا یہ چند اصول ظاہری جنگ کے ہیں. اب جب ظاہری جنگ کے یہ اصول ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں ظاہری جنگ جہاد اصغر ہے. معلوم ہے نا، اس ظاہری جنگ سے متعلق جب پیغمبر جنگ سے واپس آ رہے تھے تو حضرت نے فرمایا نحن وجعنا من جہاد الاصغر وبقی جہاد الاکبر، ہم چھوٹی جنگ سے واپس آ گئے ہیں، ابھی بڑی جنگ باقی ہے. اب بعض تو بےچارے وہ چھوٹی جنگ سے بھی پریشان ہوتے تھے، اب جب انہوں نے سن لیا کہ کوئی بڑی جنگ بھی ہے، انہوں نے سوچا بھائی بڑا لشکر اب بھی آنے والا ہے، یہ ابھی عجیب ہر روز یہ مصیبت میں ہی ڈالے رکھے ہیں، پریشانی. لیکن عزیزان گرامی، اب پیغمبر نے بیان کیا، فرمایا احد عدوک نفسک، جان لو تمہارا سب سے بڑا دشمن التی بین جنبیک، وہ نفس ہے جو تمہاری جان کے ساتھ ساتھ ہے، تمہارے پہلو میں موجود ہے. تو یہ ایک دشمن ہوتا ہے جو کافی دور ہو، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں، مارنا بھی آسان ہے، مقابلہ کرنا آسان ہے. لیکن کہتے ہیں یہ ایک آستین کا سانپ ہوا کرتا ہے، ہے نا، سنا ہے نا آپ. پیغمبر فرماتے ہیں احد عدوک نفسک، تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے، التی بین جنبیک، جو تمہارے پہلو میں موجود ہے. جو پہلو میں موجود ہو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، جو دور موجود ہو اس کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے. لہذا پہلو میں جو سانپ ہے اسے پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی سخت ہے. لہذا بعثت پیغمبر کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اس ذات نے احسان کیا ہے مؤمنین پر. اِذْ قَدْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اس نے مبعوث کیا ایک رسول کو خود ان کی جانوں میں سے. يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ، اس رسول کا کام کیا ہے؟ وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں اور تعلیم کتاب دیتے ہیں. صلاۃ پڑھیں آپ حضرات. عزیزان گرامی، بعثت کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ تزکیہ نفس کیا جائے. پیغمبر اس لیے اس دنیا میں آئے ہیں کہ مؤمنین کے نفس کا تزکیہ کریں، ان کو پاک و پاکیزہ کر دیں اور پھر ان کو تعلیم کتاب دیں. اور حسین کیا فرماتے ہیں، اپنے مدینہ سے نکلتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انما خرجت لاصلاح امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. واسیر بصیرۃ سیرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی سیرت پر عمل کروں. یعنی جیسے میرے نانا مبعوث ہوئے تزکیہ نفس انسانی کے لیے، میں بھی اسی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں بھی انسانی نفوس کے تزکیے کے لیے نکلا ہوں. لیکن ایک طریقہ رسول کے تزکیہ نفس کا تھا، ایک طریقہ حسین کے تزکیہ نفس کا ہے. مقصد دونوں کا ایک ہے، دونوں ایک ہی ہدف کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن اسٹریٹجی مختلف ہو سکتی ہے. جب ہم سیرت پیغمبر کو دیکھتے ہیں تو پیغمبر کی سیرت میں ہر قسم کی سیرت ملتی ہے. جہاد کی سیرت بھی ملتی ہے، جہاد اکبر کی سیرت بھی ملتی ہے، جہاد اصغر کی سیرت بھی ملتی ہے. لہذا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ شجاع ترین انسان، فاتح خندق و خیبر، معروف شجاع ہستی یہ ارشاد فرماتی ہے، خدا کی قسم جب بھی ہمیں جنگ میں کمزوری کا احساس ہوتا تھا تو ہم پیغمبر کی پناہ لیتے تھے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ علی کی شجاعت کہاں، پیغمبر کی شجاعت کہاں. پیغمبر امیر المؤمنین سے بھی شجاع ہیں. لہذا فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں تو ان کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میں نے شجاعت ہی رسول سے سیکھی ہے، میں تو ان کے ہاتھوں میں پروان چڑھنے والا ہوں کہ جس نے مجھے شجاعت کا سبق سکھایا ہے. اس سے بڑی شجاعت کیا ہوگی کہ مکے کی گلیاں ہوں، لوگ پتھر مار رہے ہوں، اور پھر بھی تنہا پیغمبر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ بڑی شجاعت ہے عزیزان گرامی. فوج کے ساتھ تلوار ہاتھ میں لے کر جنگ میں نکلنا اور جنگجوؤں کا مقابلہ کرنا یہ اور بات ہے، لیکن جاہلوں کی وادی میں، اگنورینٹ قوم میں، مکہ کے بدوؤں میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اور بات ہے. وہاں جو شجاعت چاہیے وہ شاید یہاں نہیں چاہیے، وہاں بڑی شجاعت چاہیے تھی. اس وادی میں کھڑے ہو کر نماز کا ادا کرنا، اس کے لیے شجاعت کی ضرورت تھی. اس وادی میں کہنا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اس کے لیے شجاعت کی ضرورت تھی. لہذا پیغمبر شجاع ترین ہستی ہے. اب جب یہ واضح ہو گیا کہ انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد جہاد اکبر ہے، تو اب جاننے کی ضرورت ہے اس جہاد اکبر میں کون کون سی چیزیں درکار ہیں. عزیزان گرامی، تو عرض کیا تھا جیسے ظاہری جنگ میں سب سے پہلے اپنی توان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کون ہے، جنگ کے لیے کون نکل رہا ہے، جہاد کے میدان میں کون جا رہا ہے، دشمن کے مقابلے میں کون جا رہا ہے. تو آئیے ذرا اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اپنی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن خود اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے ہمیں اپنی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہماری اپنی کتاب کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب ہے کہ جو ہمارے مینوفیکچرر نے بھیجی ہے، صانع نے بھیجی ہے، خالق نے بھیجی ہے. وہ کتاب کتاب فطرت ہے. وہی فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کیا عجیب تعارف کروایا ہے اس انسان کا.
جب میں اس انسان کو برابر بنا چکا
تو جی ہاں بدرا
پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں اس انسان کو برابر بنا چکا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ
تو میں نے اس انسان میں خود اپنی روح کو پھونکا ہے. یہ نہیں کہا نَفَخْتُ رُوحِ, فرق ہے دونوں میں. بعض لوگ ممکن ہیں اس سے غلط ترجمہ کریں. یہ نہیں کہا نَفَخْتُ رُوحِ, میں نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا ہے کہ اب یہ انسان اللہ کی روح ہے اور اس کی روح ختم ہو چکی ہے. بلکہ کہا نفخت فیہ من روحی. من کہتے ہیں تبعیض کے لیے ہے, کچھ حصہ, یعنی اس ذات کا, اس روح کا, اس روح القدس کا, اس روح مطلق کا کہ جو مجموعہ صفات کمال و جلال ہے اس کی روح میں سے قدر روح اس انسان کو دی گئی. لیکن جب اس کی ایک مقدار بھی اس کو عطا کر دی گئی ہے تو اس انسان کا تعلق صفات کمال و جلال پروردگار کے ساتھ ہے. اب یہ روح متعلق ہے اس ذات کے ساتھ. روح روح الہی ہے, روح روح اللہ ہے. دنیا میں صرف دو روح اللہ نہیں پیدا ہوئے ہیں, ایک حضرت عیسیٰ کو کہا گیا عیسیٰ روح اللہ, اور دوسرا آج کے زمانے میں نام معروف تھا روح اللہ الخمینی. عزیزان گرامی, ہر انسان اس دنیا میں روح الہی ہے, روح اللہ ہے, پروردگار کی صفات کا حامل ہے. یہ مجموعہ صفات الہی ہے. لہذا ہم یہ کہتے ہیں نا انا للہ انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے جو آنے والا ہے وہ اللہ ہی کی صفات لے کر آئے گا. جب اس کی طرف سے آیا ہے تو کوئی اور صفات نہیں رکھتا ہے, اس کی صفات رکھتا ہے. اب جب ہم نے اپنی ذات کے متعلق یہ جان لیا کہ یہ انسان روح الہی کا حامل ہے, اس مقام عظیم سے آیا ہے, ان صفات کے ساتھ اس دنیا میں نازل ہوا ہے, تو اس سے قوی شے کون سی ہو سکتی ہے, اس سے قدرت مند شے کون سی ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کر شجاع شے کون سی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اس کا تعلق اس قادر مطلق کے ساتھ ہے, اس حکیم ذات کے ساتھ ہے, اس علیم ذات کے ساتھ ہے. اس نے جب اس انسان کو پیدا کیا ہے وہ حکیم ہے, حکمت کے ساتھ پیدا کیا, وہ علیم ہے, علم کے ساتھ پیدا کیا, وہ قادر ہے, قدرت کے ساتھ پیدا کیا ہے. جب یہ تمام صفات کے ساتھ آیا ہے تو ایک قادر حی زندہ ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والا مردہ کیسے ہو جاتا ہے, مر کیسے جاتا ہے؟ یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی, یہ کہا گیا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, کہ جو مرتا ہے محبت آل محمد پہ وہ شہید مرتا ہے. یہ مر سکتا نہیں ہے, اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس حی کی محبت میں اپنی جان دے دی ہے. اور جب انسان حی سے متعلق ہو جائے تو زندہ ہو جاتا ہے, اور اس کی زندگی بھی محدود نہیں ہوتی, جیسے اس کی زندگی ابدی ہے اس کی زندگی بھی ابدی ہو جاتی ہے. یہ حیات جاوید کا حامل ہو جاتا ہے,
ہمیشہ زندہ رہنا سیکھتا ہے. اور کیا خوب ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جو موت کو بھی مار کر پھر ایک دنیا میں داخل ہوتا ہے. یہ موت کے ساتھ مرتا نہیں ہے, موت کو مارتا ہے, موت کا ذائقہ چکھتا ہے, لیکن موت کو مار کر ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے اور لکاء اللہ کی منزل پہ فائز ہوتا ہے. لہذا عزیزان گرامی, یہ قوی قدرت مند انسان ہے, عظیم صفات کا حامل ہے. انسان خود اپنی طرف رجوع کر اپنے گم شدہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو. وہ گم شدہ ہمارے باطن میں موجود ہے, لیکن اس گم شدہ کو کس شے نے چھپا دیا ہے, اس گم شدہ کو کس نے تبدیل کر دیا ہے, ایک نئی شکل کس نے دے دی ہے؟ وہ نئی شکل اس نفس نے دی ہے جس کے متعلق پیغمبر فرماتے ہیں اعدا عدوك نفسك. ایک نفس ہے کہ جو دشمن ہے. کسی انسان کو دو مجموعوں میں رکھ دیا گیا ہے, ایک فطرت انسانی, ایک طبیعت انسانی. ایک وہ کہ جو انسان کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے, دوسرا وہ جو خواہشات کی طرف دعوت دیتا ہے. اور معصوم فرماتے ہیں رأس الدین مخالفت الہوا, کہ دین کے کا سرمایہ اور رأس دین کیا ہے؟ خواہشات کی مخالفت ہے. جس انسان نے اپنے نفس کو پہچان لیا, فطرت کو پہچان لیا ہے, صفات کو پہچان لیا ہے, اب وہ مقابلہ کرتا ہے. کس کا مقابلہ کرتا ہے؟ تاکہ اپنی اصالت کی طرف پلٹ سکے. دیکھیں کبھی انسان گم ہو جائے شہر میں تو کیا کرتا ہے؟ مختلف جگہوں سے پتہ لگاتا ہے, ایڈریس ڈھونڈتا ہے, تاکہ پھر دوبارہ اپنے مرکز کی طرف پلٹ کر جا سکے. اپنی جگہ کی تلاش میں مارے مارے پھرتا ہے, جہاں سے ہو سکے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ایک انسان کو بھی پتا چل جائے اس کا مبدا کیا ہے, کہاں سے آیا ہے, کن صفات کا حامل ہے, تو اگر گم ہو جائے تو اسے ہر جگہ سے پتا کرنا چاہیے کہ وہ کیسے پلٹ سکتا ہے, اپنے مرکز کی طرف کیسے پلٹ سکتا ہے, اپنی اصالت کی طرف کیسے پلٹ سکتا ہے. تو اس کو گمراہ بھی نہیں چھوڑا گیا ہے, اس کے لیے مکمل ہدایت کا سامان کیا ہے. خلق کرنے والے نے کچھ ایسا ہدایت کا انسان انتظام کیا کہ فرمایا ہم نے وہ کتاب نازل کر دی ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تم ذرا اپنی اصالت کی طرف پلٹنا چاہو, ہم نے تمہارے لیے کتاب ہدایت, کتاب مبین بنا کر بھیج دی ہے. اور پھر اس کتاب مبین پر عمل کرنے والی وہ ہستیاں بھیجی ہیں کہ جو انسانیت کے اس کمال پر فائز ہیں, کہ جو اللہ کے کرم کے ساتھ کریم ہستیاں ہیں, جو اللہ کی رحمت کے ساتھ نازل ہوتی ہیں, رحمت للعالمین بن کر آتی ہیں, جو اللہ کی صفات کی حامل ہو جاتی ہیں, تو کبھی ان کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے, کبھی انہیں ید اللہ کہا جاتا ہے, کبھی عین اللہ کہا جاتا ہے, کبھی لسان اللہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ انسان جب صفات الہی کا حامل ہو جائے تو حدیث قدسی کے کلمات ہیں, پھر وہ نہیں سنتا ہے میں سنتا ہوں, پھر وہ نہیں بولتا ہے میں بولتا ہوں. عزیزان گرامی, جب انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے کان اس کے نہیں ہوتے ہیں, عین اللہ.